لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ما سيما بقية الله ولعنة الله على آدائهم عاد الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله في كتاب حكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. درود پڑھ دیں، اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ سلسلہ سورہ بقرہ کا جاری ہے. انشاءاللہ آج 132 سے لے کے 142 تک کی آیتیں پڑھی جائیں گی انشاءاللہ، اور اس کی تفسیر کی جائے گی. اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ ابراہیم نے اسی بات کی اپنے بیٹوں کو وصیت کری اور یعقوب نے بھی، کہ بیٹا تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان مرنا. جب بھی کوئی شخص انتقال کرتا ہے، اس میں یہ نصیحت ہے کہ انتقال کے وقت انسان کو اپنی اولاد کے لیے اس کی کیا مال و پونجی اس کی فکر آتی ہے، لیکن اس سے بڑی فکر اس کی روحانیت کی ہوتی ہے کہ اس کی روحانیت اس کی اولاد کی کہاں جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام وفات پا رہے تھے اور جب یعقوب علیہ السلام، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی کہ تم ہرگز نہ مرنا، ہرگز نہ مرنا، فلا تموتن، فلا تموتن، بالکل مرنا نہ، الا وانتم مسلمون، مگر ہی کہ تم مسلمان ہو. یہ آیت ایسی ہے کہ اس کو ہمیں انسان کو بار بار پڑھنا چاہیے کہ جو شخص جب جاکن دنی میں ہوتا ہے اور مشکلات میں ہوتا ہے تو شیطان اس پہ بڑے حملے کرتا ہے. تو اگر یہ انسان یہ آیت پڑھتا رہے گا، وہ کہے گا کہ ہائے، مطلب ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی دین کی میں نے پیروی کری، جن کا میں حج کر کے، جن کی وجہ سے میں حج کر کے آیا، جنہوں نے مجھے حج سکھایا، جو کہ میرے نبی کے دادا ہیں. جب وہ پڑھے گا اس آیت کو تو ایک یقین کی منزل پہ سکون لے کے آئے گا کہ ہاں میں مروں گا تو مسلمان مروں گا، بس تو میں نہیں مروں گا، کیونکہ شیطان مر کے بستر پہ ضرور آتا ہے. تو یہ آیت انسان پڑھتا رہے تو جب اس کی موت کا وقت آئے تو اگر اس کے دماغ میں یہ آیت ہو تو اس کے لیے بہت مفید ہے. ام کنتو شہدا اذ حضرا یعقوب الموت موتو و اذ قال علی بنی ما تعبدون من بعدی قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ وہ نحن لہو مسلمون. کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب کو موت نے آ پکڑا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو کہا کہ ہم آپ کے پروردگار کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے پروردگار کی، الہ واحدہ جو کہ معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہود کو بھی بتا رہا ہے، کیونکہ یہود بنی اسرائیل تھے، یا کہتا یہ تھے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کا مذہب مانتے ہیں، حالانکہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے مذہب کو کتنا بگاڑا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام جب وصیت کر رہے تھے، جب ان کی موت آئی تھی، انہوں نے کون سے مذہب کی بات کہی تھی اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے کیا مذہب کی بات کری تھی؟ وہی توحیدی دین کی بات کری تھی. کہا کس کی عبادت کرو گے؟ کیونکہ انہوں نے بھی، یہود نے بھی تو خدا کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے بھی خدا کا بیٹا بنایا، توحید سے پھر چکے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے، قرآن حکیم سمجھا رہا ہے، کیا تم موجود تھے کہ یعقوب جس کے تم اپنے کو پیرو کہتے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ توحیدی مذہب کی بات کری تھی. اس کے اندر ایک نقطہ وہ خاص ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں تو بیٹوں نے پہلے کہا کہ ہم آپ کے باپ دادا کی خدا کی عبادت کریں گے، باپ دادا میں انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی نام لیا. ابھی پڑھا نا آیت, اسماعیل ان کے سگے دادا تو نہیں ہوتے تھے, وہ ان کے رشتے کے چچا ہوتے تھے, انکل چچا تھے نا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آبا میں رکھا, تو چچا کو بھی آبا میں کہا جاتا ہے. تو اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کے آبا کا ذکر کیا تو وہ آزر کا ذکر تھا جو کہ چچا تھا, والد نہ تھا, تاکہ یہ لوگ نہیں کہتے پھریں کہ وہ تو معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے والد مشرک تھے. تو اس آیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آباؤں میں چچا بھی آتے ہیں, صرف باپ نہیں آتا ہے. ایک درود پڑھ دیں, اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم فلا تسألون عما کانوا یعملون. وہ جماعت گزر گئی, ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کرا, تم کو وہ ملے گا جو تم نے کرا, اور جو کچھ عمل وہ کیا کرتے تھے اس کی پرسش تم سے نہ ہوگی. یہ آیت دو بار آئی ہے, ابھی دونوں بار پڑھیں گے انشاءاللہ اپن. یہ یہود ہمیشہ اپنے باپ دادا پہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اسرائیل اور ہم خاص اور اللہ کے پیارے اور یعقوب علیہ السلام, اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تلک امتن قد خلت لہا ما کسب و لکم ما کسبتم, وہ چلے گئے, انہوں نے جو کیا وہ ان کو ملے گا, تم نے جو کیا وہ تم کو ملے گا, وہ جو کیا کرتے تھے اس کی پرسش تم سے نہیں ہوگی. مطلب اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو وہ تھے بڑے, ان کے اعمال ان کے ساتھ تھے, تمہارا اعمال تمہارے ساتھ ہے. یہ آئیڈیالوجی جو ڈیولپ ہو گئی نا اس کو اللہ توڑ رہا ہے. دو بار آئے گی, دو بار پر انشاءاللہ پڑھیں گے, تاکہ یہ یہود کی آئیڈیالوجی تھی کہ وہ تھے, وہ بڑے تھے ہمارے. عیسائیوں کی بھی آئیڈیالوجی تھی, عیسیٰ تھے بس انہوں نے سب کر لیا, وہ خدا کے پیارے بیٹے بھی تھے اور اس لیے وہ گئے جنت تو ہم بھی ساتھ میں لگ جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ایگزیکٹ پھر آیت آئی ان شاء اللہ پڑھوں گا, اور یہی کہ یہی آئیڈیالوجی مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اس میں سورہ تفسیر نور میں بیان کی گئی کہ مسلمانوں میں اس طرح کی اگر آئیڈیالوجی تو غلط آئیڈیالوجی ہے, جس کا عمل اس کے ساتھ ہے. آپ کا عمل اپنے ساتھ ہے, جو پہلے گزر گئے ان کا عمل ان کے ساتھ تھا. اسی آئیڈیالوجی کے ساتھ امام خمینی نے یہی نعرہ دیا کہ ہر جگہ کربلا ہے اور ہر روز عاشورہ ہے, کہ ہم کو ہمارا کربلا بنانا اور ہم کو ہمارا عاشورہ کرنا ہے. جی ہاں, اس طرح امام حسین نے کربلا بنائی اور عاشورہ کرا. جب امام حسین نے کرا تھا کربلا بنائی اور عاشورہ کرا تھا, تو انہوں نے اس وقت کی امت کو للکارا تھا کہ میرے نانا کے دین کو جو میرے نانا لے کے آئے تھے, لوگوں نے شہادتیں دی تھیں, طاغوت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اس زمانے کے, وہ ان کے ساتھ تھا. یہ آج کیا میرے ساتھ ہے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم, اسے للکارا تھا کہ دیکھو آج کل دین صرف اسلام صرف زبان کی نوک پہ آ کے رہ گیا. مولانا نے فرمایا, انہوں نے کہا وہ گئے ان کے ساتھ, یہ آج کا دین تمہارے ساتھ ہے, جو تم کرو گے اس کی پرشش ان سے نہیں ہوگی. ایک درود پڑھ دیں, اللہم صل علی محمد و آل محمد. وقالوا کونوا ہودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کانا من المشرکین. اور وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہود ہو جاؤ یا نصارا تو تم ہدایت پا جاؤ گے. کہہ دو کہ نہیں, ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو کہ گمراہی سے دور اور ہدایت کی طرف تھے, اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اس کی تفسیر یہ کہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس وقت کے مشائخ اور علماء یہود و نصارہ کے آگے کہا کرتے تھے کہ ہمارا دین تم سے بہتر ہے, یہ بن جاؤ تو تم کو ہدایت مل جائے گی. بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے آگے مدینے میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وقالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا, کہا کہ نہیں قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہا کہ نہیں ہم نے تو ابراہیم کا دین اختیار، جو حنیف دین تھا. حنیف کا مطلب ہوتا ہے گمراہی سے پرے ہو کے حق کی طرف جانے کو حنیفہ کہتے ہیں. پانچویں میں ہم نے فرمایا کہ دین حنیفہ میں ہر چیز کا ذکر ہے، یہاں تک کہ طہارت کا بھی ذکر ہے. طہارت انہوں نے کہا کہ طہارت 10 طرح کی دین حنیفہ میں، پانچ چہرے کی ہیں اور پانچ بدن کی ہیں. چہرے کی پانچ طہارتیں کیا ہیں آپ سن کے خوش ہوں گے، مونچھوں کو کترنا، داڑھی کا بڑھانا، بالوں کو سنوارنا، دانتوں کو برش کرنا. دانتوں کو برش بھی کریں اور اس کے ساتھ وہ بھی کریں، خلال بھی کریں، ڈیٹیلڈ ہے. یہ پانچ طہارت ہے. اللہ آج کل ڈینٹسٹ بھی بتاتا ہے کہ صرف برش ہی مت کرو بلکہ فلاسنگ بھی کرو. یہ پانچ میں یہ بھی ہے، جی ہاں فلاسنگ بھی ہے. یہ پانچ چہرے کی ہے، مطلب انسان کرے تو کتنا خوبصورت دکھے. وہ پانچ ہیں باقی بدن کی، کہ جہاں پر بال ان کو صاف کیا جائے، ناخن کترے جائیں، اور مومن ختنہ شدہ ہو اور غسل جنابت کرے اور طہارت پانی سے کرے. یہ قیامت تک کا دین حنیفہ ہے. یہ مطلب کتنا خوبصورت دین ہے، مطلب طہارت سے بھرپور دین ہے. آج کل یہ یہود و نصارہ میں جو یہ سسٹم ہے کہ پانی کی طہارت بھول چکے ہیں، اب ان کے پاس جاؤ تو بدبو آتی ہے کیونکہ پانی کی طہارت بھول چکے ہیں. یہ ماڈرن بننے کے طریقے ہیں کہ آدمی ایک دم کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے. درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی نبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پہ اتری اس پر ایمان لائے، یعنی قرآن حکیم، اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے قبیلے والوں کو ملا، اسباتی کی تفسیر کریں گے، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو ملا اور دیگر پیغمبروں کو جو کتابیں ملی، جو ملا، ان سب پر ایمان لائے. اور ہم ان پیغمبروں میں کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے لا الہ الا اللہ کی ڈیفینیشن دی ہے کہ آپ، مطلب کتنا خوبصورت دین ہے دین حنیفہ، کتنا خوبصورت دین ہے. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین ابراہیم بتایا اور یہی دین محمد ہی ہے کہ ہم خدا پر ایمان لائے. تو تفسیر میں یہ ہے، علامہ طباطبائی نے کہا کہ پانچ امام فرماتے ہیں قولو آمنا باللہ میں، کہ کہو مسلمان خدا پر ایمان لائے، تو اس کی ڈیٹیل تفسیر پانچ امام نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجتن پہ بھی ایمان لائے. صلی اللہ محمد وآل محمد. جی ہاں، پنجتن پہ بھی ایمان لائے. وما انزل الینا، اور سارے صحیفے اور تمام نبی، اور یہ جو یہ اسباط ہے نا، وہ یعقوب و اسباط کہا ہے نا، اسباط کا ذکر ہے. اسباط مانا سبت سے، سبت سبت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھیلنا، تو درخت کو بھی سبت کہتے ہیں، اور اولاد کو بھی سبت کہتے ہیں. تو سبت کی جمع ہے اسباط. تو جو کچھ بھی اسباط کو ملا یعقوب علیہ السلام کی، یعنی کہ قبیلے کو ملا، تو اسباط کی جو تفسیر یہی ہے، اسباط مطلب قبیلہ، اولادیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 فرزند تھے ان میں سے 12 قبیلے بنے، اور اس میں بھی کئی انبیاء آئے، تو جو کچھ ان کو بھی ملا. اس کی ایک اس کی تفسیر ایک درود پڑھ لیں، اللهم صل علی محمد وآل محمد. فَإِنْ آمِنُوا بِمَا फिर से पढ़ता हूँ, इन आमिनु बी मिस्लिमा आमंतु बिही फ़कद इफ्तदव व इन तवल्लो फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकुमुल्ला व हुवा समीउन अलीम। फ़इन आमिनु बी मिस्लिमा आमंतु बिहिम فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم هم الله وهو السميع العليم۔ اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے تو یہ ہدایت پا جائیں، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو سمجھ لو کہ یہ تم سے ضد پہ رہیں، اور ان کے خلاف خدا تمہارے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود نصارہ کے لیے کہا تھا کہ اگر جس طرح تم ایمان لے آؤ سادگی سے، اگر یہ بھی ایمان لے آئے تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو سمجھ لو کہ تم سے ضد پہ ہیں۔ انہم فی شقاق، شقاق کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، ضد کرنا۔ پھر کہا کہ اللہ اگر یہ ضد کریں گے، جھگڑیں گے تو خدا تمہارے لیے کافی ہے، وہ ہوا سمیع علیم، اس سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے۔ یہی جو ضد ہے، جب سے جو چلی آ رہی تو آج تک وہ ضد چل رہی ہے، وہ ضد میں آج آپ دیکھ لیں اسرائیل کیا کا ظلم کر رہا ہے اور ویسٹ کا ظلم کر رہا ہے اسلام پر، اکیلے اسرائیلی ویسٹ کو دیکھ لیں ظلم جو کر رہا ہے، وہ جو ضد چل رہی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ان سب کے لیے خدا کافی ہے، ان سب چیزوں میں خدا کافی ہے۔ آپ کو کہے گا کہ بھائی یہ تو اتنی تو مصیبت آ رہی ہے، خدا کے کافی ہوا، استغفر اللہ ربی بات بولے، تو بھائی خدا نے ہر جگہ کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ایسا تھوڑی مسلمان ہے خدا کافی ہے تو کوئی مصیبت نہیں آئیں گی۔ مسلمان سوچے نا کہ خدا کیسے کافی ہے، تو رسول اکرم کے ٹائم بھی تو کتنی جنگیں ہوئیں بھائی، 82 جنگیں ہوئیں، تو خدا تو کافی تھا لیکن جنگیں تو ہوئیں نا، یہ تھوڑی کہ بس بیٹھ جاؤ آرام سے کہ خدا کافی ہے اور پھر کمپلین کریں خدا سے، شکایت خدا تو کافی ہوتا تو جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ زندگی آزمائش کی جگہ ہے، اللہ آزمائے گا، لیکن کافی اس طرح سے اللہ کافی ہے، خدا آپ کو دین پہ مستقم رکھے ہوئے، جی ہاں کافی اس طرح سے یہ مدد کر رہا ہے روحانی طور پہ، آپ کا ایمان باقی ہے، آپ کے دین پہ باقی ہیں، یہ اصلی چیز ہے، باقی تو ہوتا جاتا ہے۔ ایسا سوچنا نا، ایک درود پڑھا، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ سبقت اللہ و من حسن من اللہ سبقت و نحن له عابدون، خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے، خدا سے بہتر رنگنے والا کون ہے اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ اس کی تفسیر بڑی خوبصورت کی گئی ہے، یہ اللہ نے خدا کا رنگ کیوں کہا، یہ ایک سوال ہے کہ خدا نے اپنا رنگ کیوں کہا، کہ اس وقت کیا تھا، عیسائی لوگ کیا کرتے تھے، بیپٹزم کرتے تھے، اس وقت بھی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں، تو جب بیپٹزم کرتے تھے بچے کا تو اس کو کچھ پانی وانی چھڑکتے تھے، پانی وانی چھڑکتے، وہ پانی رنگین ہوا کرتا تھا، ایک طرح رنگین پانی ہوا کرتا تھا، اس کا کہ یہ ہو گیا بیپٹزم ہو گیا ہے، عیسائی ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کہ تم نے جو رنگ کرایا بیپٹزم کا وہ الگ ہے، یہ جو رنگ ہے یہ الگ رنگ ہے، سبقت اللہ ہے، کہا ہم نے خدا کا اختیار کرا، تمہارے وہ رنگین پانی کا اختیار نہیں کرا ہم نے، ہم نے تمہارے رنگین پانی کا، ہم نے خدا کا رنگ اختیار کرا ہے۔ تو تفسیر میں یہ ہے، پانچویں امام فرماتے ہیں درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک پھر درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پانچویں امام کے چھٹے امام، یہ بھی پکا نہیں ہے، دونوں میں سے ایک امام نے فرمایا کہ سبقت اللہ کا مطلب ہوتا ہے خالص اسلام، مطلب خدا کا رنگ مطلب خالص اسلام، اس کا جو کہ گہرا مطلب ہے مطلب خالص اسلام، اور وہ خالص من احسن من اللہ سبقت، خدا سے بہتر رنگ کرنے والا کون ہے، نحن له عابدون، خدا جس کو رنگ دے بس وہی رنگ ہے، جی ہاں۔ ربنا جعلنا مسلمین لکا, یہ بھی آیت پڑھی تھی نا آپ نے جب حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیوار کھڑی کر رہے تھے تو یہی دعا پڑھ رہے تھے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم کو تیرا مسلمان بنا دے, مطلب تیرا رنگ رنگ دے, تو تیرا رنگ رنگ دے, خالص اسلام دے دے, جو کہ کسی جو کہ کلر لیس ہے, جو کسی بغیر رنگ کا رنگ ہے, ہو خالص اسلام ہے, وہ یہ رنگ ہے خدا کا, اس میں کوئی رنگ ہی نہیں ہے سوائے اللہ کا رنگ جو خالص رنگ ہے. جی ہاں, تو اس کی تفسیر میں یہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ صبغت اللہ سے مطلب رسول اکرم کی اطاعت اور اہل بیت کی ولایت کو قبول کرنا, درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قل اتحاجونا فی اللہ فہو ربنا و ربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہم مخلصون. کہو کہ تم خدا کے بارے میں ہم سے کیوں لڑتے ہو, وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, ہمارے عمل ہمارے ساتھ تمہارے عمل تمہارے ساتھ, اور ہم اسی کے خالص اطاعت گزار ہیں. کتنی اچھی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھائی, کہا کہ جھگڑا کائے کا ہے کہ تم کیوں لڑتے ہو, ہمارا تمہارا پروردگار ایک پروردگار ہے, ہمارے عمل ہمارے ساتھ تمہارے عمل تمہارے ساتھ, اور ہماری خاصیت یہ کہ ہم میں اخلاص ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین بتایا کہ دین میں جھگڑا صحیح نہیں ہے, دین میں جھگڑا صحیح نہیں ہے, آپ توحید کو قبول کریں, آپ اپنا کام کریں, ہم ہمارا کام کرتے ہیں. جی ہاں, آج کل جھگڑے یہ ہیں کہ لوگ باپ بتاتے ہیں کہ میں بہتر ہوں تم بہتر نہیں ہو, اور جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایسا جھگڑا نہیں کیا کرو, اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ, وہ اپنے اعمال لے جائیں, اور ایک دوسرے سے بھلے ٹھیک سے رہو, انسانی کے ساتھ رہو آپ. جی ہاں, جھگڑتے ہو نہ پھر فالتو میں. اللہ نے کہا کیوں جھگڑتے ہو تم, کیوں جھگڑتے ہو؟ اللہ کو جھگڑا اہل کتاب سے جھگڑا پسند نہیں ہے. اچھی اللہ تمہارا قرآن نے کہا کہ تم اہل کتاب سے اچھی طریقے سے بات کیا کرا کرو, جھگڑا نہیں کرو, بلکہ تمہارا وہ ہمارا رب ایک ہی رب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو باتیں قرآن نے بتائی اگر ہم ہماری زندگی میں لے آئیں تو کئی ہمارے مسئلے دور ہو جائیں گے جو ہم بحثیں کرتے پھرتے ہیں اور جھگڑتے پھرتے ہیں. اللہ کو جھگڑا پسند نہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسبات کانو ہودن او نصارا. قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ ومن اللہ بغافل عما تعملون. کہو کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے قبیلے والے یہودی یا نصارہ تھے؟ کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ خدا زیادہ جانتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی شہادت کو چھپائے, اور خدا جو کچھ تم کرتے اس سے غافل نہیں ہے. اس میں اہل کتاب کی اللہ نے ضد بتائی کہ کس حد تک ضدی تھے یہ, کہ کہتے یہ تھے ضد میں آ کے, حالانکہ اللہ سبحانہ نے کہا, اللہ نے کہا کہ ہماری شہادت کو چھپائی جا رہی ہے, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا کی شہادت کو چھپا دے. یہ کہا کیا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یہ یہود اور نصارہ تھے, یہ اور یہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کیا کرتے تھے. تو اللہ مطلب اس باوجود کو اس بات کو جاننے کے باوجود کہ ان کے کتابوں میں ذکر آ چکا تھا کہ انجیل و تورات بعد میں نازل ہوئیں, یہ پیغمبران پہلے ہوئے, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا, اس کے باوجود ان کی ضد یہ تھی کہ یہ سارے انبیاء جو بعد کے انبیاء تھے ان کے پیروکار تھے, حالانکہ وہ پہلے گزر چکے. جب انسان ضد پہ آتا ہے تو اس طریقے سے اندھا ہو جاتا ہے. جی ہاں, مطلب آج بھی لوگ آپ ان سے پوچھو تو آپ کو یہی کہیں گے لوگ کہ مطلب دیورال مطلب کہ ان کی ضد ابھی بھی اسی طرح جاری ہے, حالانکہ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ وہ بعد میں ہوئے, ان کی کتابیں بعد میں آئیں, اس کے باوجود یہ حالت ہے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ جماعت گزر گئی, اس کو وہ ملے گا جو اس نے کیا, تم کو وہ ملے گا جو تم نے کیا, اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کی پرسش تم سے نہ ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایگزیکٹ ویسی کی ویسی آیت پھر دہرائی ہے بتانے کو کہ دیکھو جس کا عمل ہے اس کے ساتھ ہے, جس کا عمل ہے اس کے ساتھ ہے, جو پہلے گزر گئے وہ چلے گئے, آپ کا عمل آپ کے ساتھ جائے گا قیامت کے دن. سفارش تو ہوگی, اپنی جگہ ہے سفارش, لیکن عمل ہے. آپ جب عمل کرتے ہو تو اس کا ایک اثر آتا ہے آپ کی روح پہ, آپ کا عمل آپ کی روح پہ اثر ڈالتا ہے. جس طرح سے آپ نے ایکسرسائز کری, فزیکل ایکسرسائز, تو آپ کے مسلز بن جائیں گے. اس طرح آپ جو بھی عمل کریں گے اس کا ایک اثر آتا ہے. اللہ نے کہا یہ حق ہے, یہ تو کیا ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ ہے, پورا کائنات کاز اور افیکٹ پہ بنا ہوا ہے, کرو گے یہ ہو جائے گا. آپ اگر اچھے جم جا کے پریکٹس کرو آپ پہلوان بن جاؤ گے, نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا. آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہو تو پڑھ لو گے, نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے آپ. اسی طرح ہے دین میں, آپ نے نیک عمل کیے تو آپ آگے ہیں, آپ نے نیک عمل نہیں کیا تو آپ پیچھے. اب اس میں اتنا کنفیوژن نہیں ہونا, اللہ تعالیٰ نے دو بار فرمایا, مطلب اس کا مطلب ہے کہ دو بھائی سمجھ لو یہ بات. لیکن پھر بھی ہر امت میں ہی مسئلہ ہے. آج آپ یہ سب پڑھ لیں گے, پھر اس کے بعد یہود ہو یا عیسائی ہو مسلمان, آج بھی پھر بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے, کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہاں زیادہ کرو گے تو جھگڑنے آ جائیں گے. ایک درود پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. سیقول صفاء من الناس ما ولاہم عن قبلیتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق و مشرق یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. لوگوں میں سے احمق کہیں گے کہ انہوں نے اپنے قبلے سے کیوں منہ موڑ لیا. کہہ دو کہ مشرق و مغرب خدا ہی کا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ پہ چلا دیتا ہے. اس کی تفسیر بڑی خوبصورت ہے کہ 13 سال تک رسول اکرم نے مکہ کے اندر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی, قبلہ اول جو تھا نا, پھر مدینہ میں آیا تو بعض روایتوں میں کہ 7 مہینے, بعض نے کہا 17 مہینے تک رسول اکرم نے نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی. لیکن ان کو بہت زیادہ یہود لوگ تانے تشنے دیتے تھے, اپنے آپ کو سپیریئر بتاتے تھے کہ دیکھو مسلمان ہمارے پیرو ہیں کہ جو ہمارا قبلہ اسی کی طرف نماز پڑھتے ہیں. تو رسول اکرم کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس رات میں جا کے آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کے دعائیں مانگتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دے. ایک درود پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جب رسول اکرم بنی سالم مسجد میں تھے تو جب ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو 2 رکعت کے بعد خوشخبری ملی, جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم کا رخ موڑ دیا نماز میں. جب رخ موڑا تو مشرکوں کو اور یہودیوں کو آگ لگ گئی. اللہ سبحانہ نے کہا نا سیقول صفاء من الناس ما ولاہم ان قبلیتہم التی کانوا علیہا. تو لوگوں میں سے احمق کہیں گے کہ ان کو مسلمانوں کیا ہو گیا کہ جس قبلے کی طرف تھے اس سے رخ موڑ لیا. بعض نے تو کہا کہ یا تو تم پہلے کچھ غلط کرتے تھے, کیا پہلے غلط کر رہے تھے, کیا جھگڑا لوگ کیسے ہوتے ہیں, کہا کہ یا تو تم پہلے غلط تھے کہ اب غلط ہو, بحث کری لوگوں نے. اور دوسری یہود کو تکلیف یہ ہوئی کہ جو ہمارا قبلہ تھا اس کو چھوڑ دیا تو ان کی بے عزتی ہو گئی. اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک لیڈرشپ دی نا کہ دیکھو یہ قبلہ ہے. تو رسول اکرم کا دل خوش ہو گیا, لیکن یہ لوگ کہنے لگے, کہا کہ مسلمانوں سے احمق کہیں گے کہ کیا ہوا کہ تم اس قبلے سے پھر گئے. تو اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ مشرق و مغرب سب خدا ہی کا ہی ہے, سب خدا کا ہے. یادی میاں شاہ الا صراط مستقیم, جس کو چاہتا سیدھا راستہ بتا دیتا, ہدایت کر دیتا. کہا یہ چیزیں میرے لیے وہ چھوٹی موٹی ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کا ہے, یہ کیا ہوتا ہے یہ قبلہ وہ قبلہ. خدا نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے, ہر چو طرف میں ہوں. بات ختم ہو گئی جی. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے, آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ یہ آگے کی جو آیتیں آئیں اسی آزمائش پہ آئیں گی. تو تفسیر میزان میں علامہ طباطبائی نے کہا کہ شروع کی جو آیتیں تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبلے کی تعریف میں کری تھی, کعبے کی تعریف میں کری تھی, کس طرح سے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا, اور کس طرح سے اللہ نے حکم دیا اسے صاف کرو, اور ایک اللہ تعالیٰ نے ماحول بتایا کعبے کا, توحیدی ماحول بتایا. یہ سب پورا ماحول بتانے کے بعد, ابراہیم کی فضیلت بتانے کے بعد, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پلٹا رسول اکرم کی طرف, کہا کہ دیکھو یہ پھر میں نے قبلہ تمہارا بنایا ہے. ایک درود پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی. یہ اور یہ جو قبلہ ہے یہ توحید کی نشانی ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام توحید کی نشانی تھے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار توحید کی طرف لے کے گیا, کہ وہ توحید کو بگاڑ رکھا تھا, اہل کتاب نے توحید کو بگاڑ دیا تھا, اور کہا کہ اسی لیے مقام ابراہیم کا ذکر کہ وہیں نماز پڑھو اور ایک خدا کے ہو کر رہے تھے, یہ سب توحید کا ذکر تھا. اور اس توحید کے لیے ہی, اور اسی لیے دعائیں بھی کری تھیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے کہ ہماری امت میں سے ایک گروہ کو تیرا پیروکار بناتے رہنا, آئمہ طاہرین کی دعا کری تھی, رسول اکرم کی دعا کری تھی, جو کہ دین توحید کو بچائیں گے جی, دین توحید کو بچائیں گے. یزید جب بیعت کی بات کری تھی نا, تو اس نے توحید کو للکارا تھا. جب آپ کہو کہ تم میری بیعت کرو, مطلب یہ ہے کہ اس نے توحید کو للکارا تھا, کہ اس نے شریعت کے کہا تھا کہ اب جو شریعت ہوگی میرے حساب سے ہوگی, میری بیعت کرو جو مطلب میری جو سنت ہوگی وہ سنت ہوگی, وہ دین بنے گا, کیونکہ اب میں خلیفہ ہو گیا ہوں, تو میں جو عمل کروں گا وہ ایک سنت ہو جائے گی. اس نے توحید کو للکارا تھا. جب توحید کو للکارا تھا یزید نے, تو امام حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ میں میرے نانا کے دین کو بچانے آیا ہوں, اور لوگوں کو امام حسین نے دعوت دی تھی کہ اسی طرح تم سامنے آ جاؤ. آج دین اسی طرح خطرے میں ہے جس طریقے سے رسول کے ٹائم خطرے میں تھا, وہی خطرہ امام حسین نے یاد دلایا, لیکن امت سو چکی تھی. امت 50 سال میں کہاں کی کہاں چلے گی, وہ بدر و خندق کی امت اس طریقے سے بگڑ چکی تھی کہ جب رسول کے صاحبزادہ نے دین بچانے کے لیے بلایا تو 72 سو لوگ زیادہ نہیں دکھے. اس طریقے سے امت دین سے پلٹ چکی تھی. تو آپ سوچیں گے آج کے زمانے میں 1400 سال کے بعد کتنا مشکل کام ہے کہ توحیدی دین کو پہچان لینا, جب 50 سال میں یہ حالت ہو گئی تھی تو آج کیا حالت ہوگی کہ توحیدی دین کو پہچانا جائے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا جائے. اس لیے کہ نا سبقۃ اللہ ومن احسن من اللہ سبقۃ ونحن له مسلمون, کہ خدا کا رنگ اختیار کر لیا. امام حسین نے کربلا کے اندر خدا کا رنگ دکھایا تھا کہ خدا جب رنگ میں رنگتا تو کیسا رنگتا ہے. جب تک خدا کے رنگ میں نہ رنگو, جب تک خدا کے رنگ میں نہ رنگو آپ حسینی نہیں بن سکتے. جب تک خدا کا رنگ ایک ایک کربلا کے مجاہد میں خدا کا رنگ تھا, ایک ایک مجاہد میں خدا کا رنگ تھا. وہ آیت پھر سے پڑھتا ہوں, وہ وصا بھی ہے ابراہیم بنی ہی وہ یعقوب, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہی وصیت کری تھی, اور یعقوب نے بھی کیا وصیت کری تھی کہ مرنا تو مسلمان, نہ مرنا ہرگز بس مسلمان. ایک وہ مقام تھا جبکہ وہ وفات پا رہے تھے, اور ان کو فکر یہ تھی کہ اپنے بچے دین پہ توحیدی دین پہ رہیں. یہ اہل بیت کا مقام ہے کہ امام حسین جب آئے, اور وہ بھی اسی منزل میں تھے جو کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام منزل میں تھے, وہ بھی وفات کو جا رہے تھے, لیکن مقام ہی الگ ہے, مقام ہی الگ ہے کہ کس طریقے سے امام حسین آئے جب آخری رخصت کو जब जंग लड़के वापस आए मौला हुसैन, और जब आखिरी वसीयतें करी, जब वसीयतें करी, जब आए अपने बेटे के पास, इमाम सज्जाद के पास, तो इमाम सज्जाद बेहोश थे, तो उनको उठाया, बेटा उठो। तो जब इमाम सज्जाद जब होश में आए तो बाप को पहचान ना पाए, इतने तीर लगे हुए थे। तो कहा कि हाय बाबा, आपकी हालत कैसी हो गई, कहाँ हैं सब लोग? तो कहा कि सब सब शहीद हो गए। ये मंजिल है तौहीद की, और ये मंजिल है वसीयत की। वसीयतें करने लगे, हाँ, जब इमाम हुसैन वसीयत कर रहे थे तो उनकी मंजिल अलग थी कि उनके बेटे अली अकबर यकीन की मंजिल पर शहीद हो चुके थे, उनके बेटे अली असगर यकीन की मंजिल पर शहीद हो चुके थे, और उनके बेटे सैयद सज्जाद एक यकीन की मंजिल पर थे कि बाबा ने कह दिया